الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك امين يا رب العالمين ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ حج کی چار آیات ہیں آیت 38 سے آیت 41 تک اور پھر سورہ بقرہ کی چار آیات ہیں آیت 190 سے آیت 193 تک اور ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو اس میں قتال آیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو حکم میں قتال آیا جس سے کہ قتال فرض ہو گیا جنگ واجب ہو گئی ان دونوں کو فرق کو سمجھنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں پچھلی نشست کا ایک فرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ان جنگوں کے بارے میں مغربی مصنفین اور مورخین اور مستشرقین کے پروپیگنڈے کے وجہ سے ہمارے ہاں بھی دانشوروں میں علماء میں فضلاء میں مصنفین میں سیرت نگاروں میں ایک معذرت خانہ انداز پیدا ہوا اپولوجیٹک انداز پیدا ہوا جس سے کہ یہ پورا منہج انقلاب جو ہے وہ آبسکیور ہو گیا بات واضح نہیں ہو رہی اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 18 مہینے ہجرت کے بعد سے لے کے غزوہ بدر تک وہ پروفاؤنڈ وہ ڈیسائیڈ فیصلہ کن اور بڑے ہی نتیجہ خیز اس میں جو اقدام ہوئے جو آپ نے جو بھی عملی طور پر پیش کرنی فرمائی اس کو سمجھنا ضروری ہے اور خاص طور پر ان جنگوں کے بارے میں کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے تھا یہ اقدام تھا یہ چیلنج تھا ہر انقلابی تحریک اور دعوت ایک خاص مرحلے کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتی کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک ہیڈ آن کلیجن جو ہے براہ راست تصادم اس نظام باطل کے ساتھ اس ظالمانہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ مول لینے کی پوزیشن میں آ گئے تو وہ تو خود آگے بڑھ کر ٹکراؤ مول لے گی. اس لیے کہ مقصد تو اس کا ہے نظام کو بدلنا. جو نظام پری ایگزٹ کر رہا ہے وہ تو اسٹیٹس کو چاہتا ہے ہمیشہ. وہ نظام وہ بادشاہی کا نظام ہو, سرمایہ دارانہ نظام ہو, کوئی اور نظام ہو, جاگیرداری نظام ہو, جو بھی نظام قائم ہوتا ہے جن لوگوں کے مفادات اس سے وابستہ ہیں وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ نظام بدلنا چاہتے ہیں اصل میں, تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسے درخت کو پھیرنا ہے اسے کوشش کرنی پڑے گی, نچوڑنا پڑے گا, اس کی جڑوں کو جلانا پڑے گا. جو درخت اپنی جگہ پر کھائیں گے اسے کیا ضرورت ہے کسی اقدام کی اور چیلنج. تو اصل میں چیلنج اور اقدام جو ہے وہ انقلابی دعوت انقلابی تحریک کی طرف سے ہوتا ہے. جب یہ بات سیرت نگاروں نے ہمارے نگاہوں سے اوجھل کر دی تو واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ انقلاب, منہج انقلاب نبوی کو نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اس ضمن میں ایک تحریر اب آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے جو راسخون فی العلم جن کو ہم کہیں گے علماء کرام, جدید دانشور ہمارے جو تھے وہ تو جو بھی حالات پیدا ہوئے ان سے متاثر ہوئے, اور اسی کے نتیجے میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں علامہ سبلی جیسی شخصیت بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کر لیں. لیکن یہ مولانا محمد ادریس خان بھی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ایک اقتباس سنا رہا ہوں. یہ جو ابھی پردہ چھپا ہے, ابھی ایشو بھی نہیں ہوا ہے نصاب کا, جولائی 1993 کا, اس میں یہ اقتباس شاید بھی ہو گیا ہے. مولانا خان بھی لکھتے ہیں, اور جب خداوند ذو الجلال کے باغیوں سے جہاد و قتال کا ذکر آتا ہے تو بہت پیچیدہ کھاتے ہیں, اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رہا ہے اس قوم کے اندر ہمارے مصنفین اور سیرت نگاروں کا طرز عمل, کہ جب خداوند ذو الجلال کے باغیوں سے جہاد و قتال کا ذکر آتا ہے تو بہت پیچیدہ کھاتے ہیں, اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما دار سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ممکن نہ ہوا کہ آداء اللہ اور جہاد و قتال کی آیات و احادیث کا انکار کر سکے. اس لیے تعلیم کی رائے اختیار کی کہ یہ غزوات و سرایا اعلائے کلمت اللہ, یعنی اللہ کا بول بالا کرنے اور آسمانی بادشاہت قائم کرنے اور قانون خداوندی کو علن اعلان جاری کرنے کے لیے نہ تھے, بلکہ محض اپنی حفاظت اور جان بچانے اور دشمنوں کی مدافعت. یہ ہے وہ انداز سے جو اختیار کیا گیا. اس پر جو دلیل بھی ہے بہت خوبصورت مولانا ادریس خان جی رحمۃ اللہ علیہ نے, بڑی اقلی دلیل ہے, منطقی دلیل ہے. اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی کوئی ضرورت نہ تھی. دشمن کی مدافعت کا لزوم اور وجوب عقلی اور فکری ہے. ظاہر بات ہے کہ دفاع کا حق جو ہے یہ تو لاجیکل ہے, ہر انسان کو ہر وقت حاصل ہے, ہر قوم کو ہر وقت حاصل ہے. اس کے لیے یہ ترغیب, اس کے لیے یہ انداز تشریف کا, اس کے لیے تحریف اور تحریف کا یہ زور شور جو قرآن مجید میں ملتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی وہ سمجھیے تحصیل حاصل جو چیز بغیر یہ سارا زور دیے ہوئے بھی حاصل ہے, اس کو خام کا اس کے اوپر اس طرح ایمفیسس ڈالنا اور اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو کار کا حاصل ہے یا تحصیل حاصل ہے, ایسی چیز کو حاصل کرنا جو کہ پہلے سے حاصل شدہ ہے. تو بڑی پیاری بات ہے, اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی حاجت نہ تھی. دشمن کیا کی مدافعت کا لزوم اور وجوب عقلی اور فکری ہے, کسی عاقل کا اس میں اختلاف نہیں. کیا خلفائے راشدین کے تمام جہاد دفاعی تھے؟ کوئی جہاد ان میں اقدامی نہ تھا؟ اور کیا سلاطین اسلام کے ہندوستان پر حملے بھی اقدامی نہ تھے؟ 1000 سال قبل کیا کسی لالا اور دھوتی پرشاد کی مجال تھی کہ وہ کسی اسلامی حکومت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا تصور بھی کر سکے, اور شاہان اسلام ان کی مدافعت کے لیے اٹھے؟ گویا کہ ایک لاجیکل اس میں جواب موجود ہے ان اپولوجیٹک انداز اختیار کرنے والوں کے خلاف. ایک ہسٹوریکل ہے, کیا ایران نے حملہ کیا تھا عالم اسلام پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کے اوپر پیش قدمی فرمائی اور آپ نے اقدام کیا؟ ایران نے تو کوئی آغاز نہیں کیا. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس انداز کو اختیار کرتے ہیں وہ ہر عقل و منطق قرآن مجید اور حدیث اور احادیث نبویہ اس کو بھی چھوڑیے, عقل و منطق کو بھی سامنے نہیں رکھتے اور تاریخی حقائق کو بس کرتے. ایرانیوں نے کب حوصلہ کیا, بلکہ حسن جو کہتے سالار افواج ایران تھا اس میں تو جو وفد تھا جو آیا ہے گفتگو کرنے, اسے یہی کہا تھا بھائی آپ لوگ کیوں حملہ آور ہو گئے ہم پر, پہلے بھی کبھی آپ لوگ آتے تھے کچھ قبائلی ریس کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور کچھ چلے جاتے تھے کچھ لوٹ کر, اس مرتبہ آپ جانے کا واپس جانے کا نام نہیں لے رہے, بات کیا ہوئی؟ تب انہیں بتایا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص سے اس وقت کے اندر انا قد ارسلنا, پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اب ہم بھیجے گئے. وہی جو پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ رسول و رسول اللہ ہے, ہم اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے بھیجا ہمیں. انا قد ارسلنا, وہ جو مصرع ہے کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, کہ ہم آئے نہیں بھیجے گئے, ہم تو اس وقت ریار آن مشن اور ڈیوائن مشن, یہ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے بیٹھے تھے مسلمان. انا قد ارسلنا, ہم خود نہیں آئے بھیجے گئے. لے دخر جناس, تاکہ لوگوں کو نکالے, من ظلمات الجہالت الى نور الاسلام, جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان اور نور اسلام لے لائے. وہ من جور الملوک الى عدل الاسلام, اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر چھڑا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناس کر. یہ ہمارا مشن ہے, ہم سے آئے. یہ ہے اصل میں تمام حقائق کو ان کے صحیح کانٹیکٹ میں رکھنا ضروری ہے. اب آئیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اذن قتال اور حکم قتال, اس کے لیے جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ان کا ہم ظاہر بات ہے کہ اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کے حوالے سے یہ حقائق آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور اس کے حوالے سے انہیں یاد رکھنا, ان کا استحضار آسان ہو جائے. سورہ حج کے بارے میں جو کہ پچھلی نشست پر میری اس پر گفتگو ہوئی تھی, سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی. یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری صورت مکی ہے, یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری صورت مدنی ہے, لیکن ایک رائے جو بین بین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری صورت بحیثیت مجموعی تو مکی ہے لیکن اس میں مدنی آیات بھی شامل ہیں, اور ویسے بھی مکیہ پوری صورت جو ہے وہ بھی ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی. اور میں یوں دیکھتا ہوں قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو کہ ہجرت کے درمیان میں اگر آپ رکھیں گے ہجرت کو, تو متصل قبل سورہ حج ہے, متصل بعد سورہ بقرہ ہے, اور ان دونوں میں اتنی گہری مناسبتیں مشابہتیں ہیں. ایک مناسبت اور مشابہت وہ ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت شہادت علی الناس, اس امت کا فرض منصب شہادت علی الناس, یہ مضمون ہی دو صورتوں میں آیا. سورہ حج کی آخری آیت میں آیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم, اور پھر ایک سبارڈینیٹ کلاز درمیان میں ہے اسے چھوڑ رہا ہوں, اور لیکن کس لیے تمہیں چن لیا ہے, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ جہاد کا حق ہے, اس نے تمہیں چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, کس لیے کر لیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکون شہداء علی الناس, تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر, رسول اتمام حجت کر دے تم پر, تم اتمام حجت کرو پوری نوع انسانی پر. وہی مضمون سورہ بقرہ میں آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اسی لیے اسی غرض سے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. کوئی چھوٹی سی ایسوسی ایشن بناتے ہو تو اس کے ایم اینڈ آبجیکٹس معین کرتے ہو, کوئی انجمن بناتے ہو, کوئی اور ادارہ بناتے ہو, انسٹیٹیوٹ بناتے ہو, تو پہلے ایم اینڈ آبجیکٹس معین کرتے ہو, اغراض و مقاصد کیا ہے. تمہیں جو امت بنایا گیا, امت کی تشکیل ہوئی ہے, امت کی تاسیس ہوئی ہے, امت کی تاج پوشی ہوئی ہے, تحلیل قبلہ کو علامت بنا دیا گیا ہے کہ سابقہ امت معذور ہو گئی اور اب ایک نئی امت کی حیثیت سے تم اس مقام پر نقل کر دیے گئے, تو آخر مقصد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طریقے سے یہی دو صورتیں ہیں جن میں حج کے مناسک کا ذکر ہے, اور پورے قرآن میں کہیں نہیں. سورہ حج کے بھی دو رکوع ہیں, پورے دو رکوع مناسک حج پر, سورہ بقرہ میں بھی دو ہی رکوع ہیں, وہ بھی مناسک حج پر. یہ مشابہت ہے, اسی طریقے سے اذن قتال سورہ حج میں ہے، حکم قتال سورہ بقرہ میں. تو یہ جو ان دونوں صورتوں کے مابین ربط ہے، مشابہت ہے، مناسبت ہے، اس میں یہ تیسری بات نوٹ کر لیجیے، اذن قتال ان آیات میں ہے. اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت فرمائے گا اہل ایمان کی جانب سے. ان اللہ لا يحب كل خوان كفور، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب لوگ جو خائن ہو نہ چھپنے ہو. اس آیت مبارکہ میں دو پوائنٹس ہیں جو بہت قابل توجہ ہیں. پہلی بات تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو قریش کا غلبہ مکے پر رہا، اور اے مسلمانوں تم پر بھی وہ غالب رہے، اس کی وجہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت ہے یا یہ قریش پسند ہے. یہ تو خوان ہے، کفور ہے، یہ خائن ہے. انہوں نے کعبے کی حرمت کو بچا لگایا ہے، کعبے کے اصل مقصد کو ضائع کیا ہے. دنیا کے مشکلوں میں پہلا وہ گھر خدا تھا، یہ تو گھر خدا کا تھا جسے انہوں نے مشکلہ بنا دیا ہے. خدا واحد کی توحید کے لیے تعمیر کیے گھر کو 360 بتوں کا اڈا بنا دیا ہے. خوان ہے اور کفور ہے، نہایت ناشکر ہے کہ اسی کعبے کی بدولت انہیں رزق مل رہا ہے، اسی کی بدولت انہیں حقوق حاصل ہیں عرب میں، انہیں امن حاصل ہے. فل یعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وما منعه من خوف، ان احسانات کا انہوں نے یہ بدلہ چکایا. تو اللہ تعالیٰ کو تو ان سے نفرت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے کے قابل ہونے کے لیے تمہیں کچھ بھٹیوں میں سے گزرنا تھا، یہ تمہاری تربیت کا لازمی جز تھا. تمہیں ان امتحانوں میں سے، آزمائشوں میں سے، ان ابتلاؤں میں سے گزارنا لازم تھا. یہ ہماری حکمت کا تقاضا تھا. اب تم تیار ہو گئے ہو، اب تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تمہاری تربیت ہو گئی ہے، تم منظم ہو گئے ہو، تم سب و ساتھ کے ہنر ہو گئے ہو، تم جان ہتھیلی پر لے کر اب تیار ہو اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم آ رہا ہے، اور اب مدافعت اللہ کرے گا تمہاری طرف سے. لیکن دوسرا نقطہ یہاں نوٹ کرنے کے قابل یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان الفاظ سے یہ سمجھے گا کہ مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مدافعت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی. جبکہ صحابہ کا طرز عمل بالکل برعکس ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ہر چوپائے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لیکن اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں پھر بھی رزق کے حصول کے لیے صبح سے لے کے شام تک محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، وہاں وہ نتیجہ حاصل نہیں کرتے کہ گھر پہ بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دے گا. لیکن دین کی حفاظت اللہ کر دے گا. لیکن دے رہا ہوں اللہ دین کل نہیں، یہ فائل زمین جو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ غالب کرے گا، یہ انسانوں کے کرنے کا کام نہیں. یہ ہے وہ عمارتیں جس میں اچھے اچھے مذہبی عناصر، اچھے اچھے سمجھدار لوگ جو ہیں، ان مغالطوں میں ان عمارتوں نے گزرا. لیکن صحابہ اکرام نے یہ نہیں سمجھا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ وعدہ اپنی جگہ ہے، لیکن محنت تمہیں کرنی ہوگی، مشقت تمہیں کرنی ہوگی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اپنا سب کچھ میدان میں لا کر ڈال دو گے پھر مصرت خداوندی آ جائے گی. 313 کو لا کر میدان بدر میں اے محمد تم ڈال دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سجدہ کرو گے ہماری جناب میں، تو ہماری طرف سے مصرت کا یہ نوید آ جائے گی. لیکن یہ کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہو وہ نہ کرے اور صرف اللہ کے اوپر توکل کرے، یہ اسلامی توکل نہیں. اس کے بعد وہ آیت آ گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نفسہم لقدیر. اس آیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی قرات کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، اس کے زمانہ نزول کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، اور وہ دونوں آپس میں کورسپونڈ کرتے ہیں. ایک قرات اس کی کورسپونڈنگ جو ہے وہ زمانہ نزول کی روایت دوسری ہو جائے گی، دوسری قرات جو ہے وہ زمانہ نزول کی دوسری رائے کے ساتھ مطابقت کر سکتی ہے. یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ امام قاسم کی روایت حق ہے، جس کے ہم سب لوگ ہندو پاکستان کے لوگ جو ہیں بالعموم اسی سے واقف ہیں. اس میں یہ مجبور کے سیرے ہیں دونوں، اوزینا للذین یقاتلون، اوزینا ماضی مجبور، یقاتلون مضارع مجبور، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن پر قتال ٹھونسا جا رہا ہے، جن پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، بے انہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، ان پر زیادتی ہوئی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے، اللہ نصرت دے گا. اور اب اجازت، تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تھے، تمہیں روکا گیا تھا، کفو اہلیتکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے، لیکن اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. اگر یہی قرآن ہو، اور میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ صحیح سر قرآن یہی ہے، تو اس کا زمانہ نزول صحیح صحیح معین ہوتا ہے اثنائے سفر ہجرت میں، جب کہ حضور جا رہے تھے مدینے کی طرف، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. گویا کہ مسلمانوں، یہ ہجرت در حقیقت اب یہ ہے، جو سمجھئے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو تمہاری سعی اور جہد تھی، جو تمہاری تحریک تھی، جو تمہاری جد و جہد تھی، اس میں ٹرننگ پوائنٹ، کیا پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اور ایکٹیو ریزسٹنس کے دور کا آغاز ہو. آج سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، تمہیں روکا گیا تھا، اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے. اذن للذین یقاتلون، اور یہ ایک فرمان جیسا ہوتا ہے، شاہی فرمان، یہ وہ انداز، اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. یقاتلون کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکے والوں کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہوتی رہی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو شہید بھی کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اس اعتبار سے وہ کام گویا کہ ان کی طرف سے تو پہلے سے ہو رہا تھا، یونیلیٹرل وار تو پہلے سے جاری تھی، لیکن اب وہ بائی لیٹرل ہوگی، اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، دو طرفہ جنگ ہوگی. پہلے ایک یہ تھا کہ ایک طرف سے تشدد ہو رہا ہے، تعذیب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ شہید کر رہے ہیں اہل ایمان کو، لیکن تمہیں حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، نا حق، یعنی ان کا کوئی جرم نہیں، انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کسی کی جان پر، مال پر، عزت پر، آبرو پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، بغیر حق کے، الا یقول رب اللہ، سوائے اس کے کہ ان کا جرم بس ہے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. توحید کے قائل ہو، توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اس کے سوا کا کوئی جرم نہیں. یہ گویا کہ جو مکے والوں کی طرف سے تشدد اور پرسیکیوشن ہے، اس کی شناخت کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ناحق، بغیر کسی جواب کے، بغیر کسی جرم کے، جو ظلم و تعظیم پر روا رکھی گئی ہے مسلمانوں پر، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے. ولولا رفع اللہ الناس بعضهم، اچھا نوٹ کر لیجیے، دوسری قرآن جو ہے وہ دونوں جو افعال ہیں یہ وہ معروف کی شکل میں، اتینا للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے چند مہینے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ غزوات کا سلسلہ حضور کی طرف سے شروع ہو چکا. یہ بالکل اسی درجے کی چیز ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، اور اللہ نے اس کو اون کیا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ کہ جس پر آپ تھے، ہم نے ہی بنایا تھا اور ہم نے ہی ٹھہرایا تھا، اور اس لیے ٹھہرایا تھا، اس کی حکمت یہ تھی، یہ گزشتہ نشست میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے. اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، تم نے جو جنگ کا آغاز کر دیا ہے، تم نے جو اقدام کر دیا ہے، یہ صحیح ہے، ہماری طرف سے اذن ہے، ہم تمہارے اس اقدام کی توفیق کر رہے ہیں. یہ گویا کہ ایک اقدام کی توفیق ہوگی. اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے میرے نزدیک، پھر جو چھ مہینے کے حضور کے ابتدائی، جس میں کہ آپ نے ابھی کوئی اقدام نہیں کیا تھا، اس کے ختم ہوتے ہی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. یہ دو آراء موجود ہیں اس کے نزول کے ضمن میں، شان نزول اور وقت نزول کے ضمن میں، اور دونوں کے ساتھ دونوں قراءتیں جو ہیں وہ کورسپونڈ کر رہی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے وہ پہلی ہی رائے اور یہی روایت حق جو ہے وہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ اثنائے سفر ہجرت میں یہ آیات نازل ہوئی ہے. آگے بھی چل کر ایک بات اس کے حق میں آئے گی کہ اس میں مینیفیسٹو کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ میں عام فہم لفظ استعمال کر رہا ہوں. آج کی دنیا میں تو آپ الیکشن لڑتے ہیں تو مینیفیسٹو دیتے ہیں، اگر ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہ کریں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو اللہ کے علم میں ہے کہ مدینے میں تو تیاری ہو رہی ہے آپ کے استقبال کی، اور جاتے ہی وہاں آپ کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کے ہاتھ میں اختیارات بھی آ جائیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ چار مکاتی مینیفیسٹو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کر دیں گے تو وہ یہ چار کام کریں. تو میرے نزدیک یہ اس اعتبار سے بہت صحیح محسوس ہوتا ہے کہ جب کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف کچھ ہو کے آیات نازل ہوئی. اب آگے چلیے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دفع کرتا رہتا، دور کرتا رہتا، ختم کرتا رہتا، مٹاتا رہتا، یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو فلسفہ تاریخ کا ایک اہم اصول ہے. کوئی تہذیب اٹھتی ہے اور وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بھلائیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، پھر اس پر بڑھاپا کاری ہوتا ہے اور وہ مضمرین ہو کر گلی سڑی تہذیب ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو ابھارتا ہے، کسی قوم کو اٹھاتا ہے جو اس گڑا تھوڑا پسا جو حصہ ہے نوع انسانی کا اس کو کاٹ کر ختم کر دیتا. ورنہ تو یہ کہ اگر یہ سب گلے پڑے حصے جو ہے باقی رہ جاتے دنیا میں تو فساد ہی فساد ہوتا، پھر تو ہر طرف سے جو ہے وہ بدبو ہی بدبو آ رہی ہوتی، دنیا میں خیر کا وجود ہی نہ رہتا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، اگر اللہ دور نہ کرتا رہتا وقتاً فوقتاً کچھ لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو، تو پھر تو یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بھی سلسلہ برقرار ہی نہ رہتا. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، منہدم کر دیے جاتے ہیں تمام کے تمام. صوامع کہتے ہیں صومعہ کی جمع ہے، یہ وہ راہب خانے مونیسٹریز جو بنتی تھی عیسائیوں کا، یہ نظام بہت بڑا جو ہے مونیسٹریشن جو ہے کرسچن مونیسٹریشن، یہ بہت بڑا ادارہ رہا ہے تاریخ کے اندر. بیا ان یہ ان کی عبادت گاہیں جو شہروں میں تعبیر ہوتے تھے جنہیں ہم گرجے کہتے ہیں، اور صلوات ان یہ صلوتا جو ہے یہ یہودیوں کی جو جائے نماز ہے یہ عبادت کی جگہ صلوتا، اور یہ صلوتا ہی قدر عبرانی سے لیا ہے غالباً اور یہ گریک سے ہوتا ہوا یا انگریزی تک پہنچ گیا. سیلیوٹ سیلیوٹ اور سیلوٹیشن جو ہے اسی لفظ صلوتا سے ہے، یہ کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کے انسان گویا کہ اللہ کے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے سامنے توازوں میں جھکتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے. تو یہ سیلیوٹ ہے بندے کا اللہ کے لیے. تو صلوتا سینیگوگز کو کہتے ہیں، وہ مساجد مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ گویا کہ مسلمانوں کی مسجدیں، یہودیوں کے صلوتا جو ان کے سینیگوگز ہیں، اور عیسائیوں کے دو مونیسٹریز بھی اور ان کے چرچز بھی. تو ان سب کا تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ ہر دور میں جبکہ وہی امت تھی، برحق امت، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل مذہب تھا، وہی اسلام تھا، وہی دین تھا اللہ کی طرف سے دین. حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عیسائیت ہی اصل دین ہے، وہی اسلام تھا. اب حضور کی تشریف آوری کے بعد اب اسلام ہے، اللہ کا دین ان دین عند اللہ اسلام. تو ان تمام معابد کا تذکرہ کیا گیا، اور میں خاص طور پر آج کل نظام خلافت کی تقاریر میں اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انداز اختیار کیا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کا ذکر بعد میں کر رہا ہے. تو نظام خلافت میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بھی بڑھ کر کی جائے. لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَالْبَيْعُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اور جیسا کہ اصول میں نے بارہا کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں، لہذا نوٹ کر لیجیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں یہ مضمون بھی آیا ہے. یہ چونکہ فلسفہ تاریخ کا ایک اہم مسئلہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ دوسرے لوگوں کو دور کرتا رہتا، ہٹاتا رہتا، ختم کرتا رہتا، قومیں ختم ہوتی رہتی، تہذیبیں ختم ہوتی رہتی، تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جاتا. لفظت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ کے تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، یہ جو صیغہ یہاں آیا ہے کیونکہ سورہ عنکبوت میں بھی بار بار آیا ہے، پھر گزشتہ نشست میں بھی آیا تھا ولا نبلو ون تم رشائی من الخوف، بارہا کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب اپنی زبان میں موجود ہی نہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اب اس کو ذرا سا بھی ایمان کی کوئی رمق حاصل ہوگی اللہ کا کلام ہے، پھر بھی وہ شک کرے اللہ کی نصرت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر منطقی بات ہے. اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرے. لیکن بات وہی ہے جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے. ان تنصر اللہ ينصركم فاذكروني اذكركم، تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے، تم میری ٹکر کراؤ گے میں دوڑ کراؤں گا، تم بارش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کسی محفل میں کرو گے میں اس سے اونچی اور بڑی اعلیٰ محفل میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ بائی نیچرل ریلیشن شپ ہے اللہ اور بندے کا. چنانچہ یہاں فرمایا والا ان اللہ قبیل عظیم، اور اللہ تو ہے قبیل عظیم، ایسی ہستی جس کی قوت قابل، جس کا اختیار اور اقتدار مطلق، وہ وعدہ کر رہی ہے کہ تمہاری مدد کرے گا، پھر بھی تمہیں شک ہے. ومن کفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اللہ کے ایسے صریح وعدوں کے بعد بھی کمر ہمت نہ کسو، محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو، تو اس سے بڑھ کر پھر انسان کی محرومی اور بدنصیبی کوئی نہیں. اس کے بعد وہ آیت آگے جسے میں نے عرض کیا کہ یہ گویا کہ مینیفیسٹو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الذین ان مکناہم فی الارض، اس لیے کہ اب تمکن حاصل ہونے والا تھا مدینہ منورہ میں، جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کئی دن سے لوگ بے تاب ہیں اور استقبال کی تیاریاں ہوئی ہیں، لوگ انتظار کر کے شام کو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم جاتے ہی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا ہے اس کے چار اصول کیا ہیں، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا کرتے کریں گے تو اقام الصلاح وہ نماز قائم کریں گے، واتم الزکات زکات ادا کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے، بھلائی کا نافذ کریں گے، ونہو عن المنکر اور بدی سے برائیوں سے روکیں گے، وللہ عاقبت الامور اور تمام معاملات کا جو آخری انجام ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، تمام معاملات کو بالآخر اللہ ہی کی حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہی فیصلے ہیں. اب آئیے حکم قتال کے لیے، یہ حسن اتفاق ہے کہ چار ہی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کی، یہ پہلا حکم ہے، آیت 190 سے 195 تک ہے، ویسے یہ 6 آیات ہیں لیکن میں نے وقت کی کمی چونکہ دیکھے نظر تھی تو ان میں سے صرف 4 آیات یہاں دی، اور یہ پہلا حکم ہے حکم قتال. اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ نرمی ہے، اس کے بعد اگلا آئے گا اس کے اندر سے اور سختی پیدا ہوئی. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور مسلمانوں جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ولا تعتدوا، اور دیکھنا حد سے آگے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تدریجاً جو سختی آ رہی ہے اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے، انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اب یہ میں اس لیے اس قدر غور دے کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کا معاملہ بدھ مت کے بھکشوؤں والا نہیں ہے. مکی دور پر اگر آپ کہیں بدھ مت کے بھکشوؤں والی بات تھی تو صحیح تھی، مار کھاؤ، چپ رہو، صبر کرو، تحمل کرو، برداشت کرو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا، خام ابھی اپنے سینے نہیں سے اور ذرا تھام ابھی، دعوت میں لجاجت اختیار کرو، توازن اختیار کرو، خوش آمدے کرو لوگوں کی، اور جاؤ اور بار بار جاؤ، گھر گھر پر دفن دو. یہاں پہ اگر آپ اسے کہیں کہ اس میں داعی کا وہ کردار ہے، یقیناً ہے، اس کو بدھ مت کا بھکشو کہے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ کچھ شہید روحوں کو جمع کر لو، کھینچ لو، جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو علیحدہ کر لیتا ہے لکڑی کے مرادے سے، پھر تو یہ شہید روحیں آ گئی ہیں تمہارے میگنیٹ کے ساتھ چمٹ گئی ہیں، قرآن میگنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کھینچ لے گا، جن کے اندر بھی وہ سعادت موجود ہے، جن میں بھی جن کی جو فطرت ہے وہ ابھی سلامتی پر برقرار ہے، پھر ان کو بٹو، ان کو کوڑا بناؤ، ان کو ایک طاقت کی شکل دو، پھر کوڑے کو دے مارو، باغت کا درویشی درکاز و دمادم گن، چوں پختہ چلی خدرا پر سلطنت جم گن، اس دوسرے مرحلے کو بھی اتنے ہی زور شور کے ساتھ، اتنے ہی ایمفیسس کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر، رمضان پکی دیکھیے، مقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ قتل کرو، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنہ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑھتر ہے. بہت پیاری بات کہی ہے یہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو اپنی بزدلی کی وجہ سے، یا وہ ایک خاص قسم کی نیکی ہوتی ہے طبیعت کی، ابھی کیا خونریزی کرنی ہے، قتل کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، جنگ تو بہرحال تو اچھا کام نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، جنگ کے مقابلے میں فتنہ، فتنہ کیا ہے؟ بغاوت اللہ کے خلاف، زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے. جس کسی نے بھی اپنی حاکمیت قائم کی ہے وہ باقی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. ظاہر الفساد و فی البر و البحر، بر و بحر کا فساد نما ہو چکا ہے، کہ جو اللہ کے وفادار بنتے ہیں وہ ویسے رہیں گے. بل فتنہ تو حد دو دن قتل، یہ فتنہ جو ہے قتل سے کہیں بڑھ کر ہے، شدید ہے. ولا تو قاتلوہم عند المسجد الحرام، ہاں یہ احتیاط محفوظ رکھو، مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو. حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اسی میں جنگ کرے. یعنی جو حرم کی حرمت ہے اس کو بچانا لگاؤ. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ تم سے حرم کے علاقے میں بھی جنگ کرے تو انہیں قتل کرو. پھر یہ نہیں ہے کہ اب حرم کی وجہ سے تمہارے ہاتھ روکے رہ جائیں، بلکہ انہیں قتل کرو. یہی بدلہ ہے ان کافروں کا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پھر اگر باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ ہے آیت بڑی اہم. اب یہ ہدف فوجن کر رہی ہے کہ یہ قتال کب تک جاری رہے گا. جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، بغاوت فروغ ہو جائے، فساد ختم ہو جائے. حق بحق دار رفیق، اللہ کا حق ہے، اسی کی حکومت ہو اور اس کو وہ پہنچ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہی آیت پہ دوہرا کر آئی ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بعد، وہاں کل کا لفظ اضافہ ہو گیا جو میں نے ترجمے میں یہاں بھی بیان کر دیا. وہاں وہ باقاعدہ جلی طور پر، معین طور پر وہ لفظ بھی آ گیا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کا ہو، کوئی اس کے اندر کسی کی شرکت نہ رہ جائے، تو کسی کا شرک نہ ہو. لا یشرک فی حکمہ احدا، حکم کل کا کل اللہ کے اختیار میں آتا ہے. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر باز آ جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر زیادتی نہیں کرنی ہے مگر ظالموں پر. اب اگر کے وقت تو ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے، لیکن مجھے ابھی یہ بیان کرنا ہے، حکم ثانی جو آیا ہے، یہ حکم ثانی جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے 218 تک ہے، لیکن 214 والی آیت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے. وہی آیت ہے، اب حسب تم تک الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے درس کے ضمن میں یہ آیت ہم پڑھ چکے. یہ جو دوسرا حکم آیا ہے، یہ میرے نزدیک شعبان سن 2 میں نازل ہوا ہے، یعنی غزوہ بدر سے صرف 1 مہینہ قبل. اس وقت جو واقعہ نخلا ہے وہ پیش آ چکا ہے. نخلا میں جو کچھ ہوا، بہرحال رجب کے مہینے کی حرمت جو ہے اس کا الزام، بے حرمتی جو ہے اس کا الزام مسلمانوں پر آیا، اس کی جیبیں وہی ہوئی، اس کو قریش نے بہت بڑا مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کا فکر جو ہے اب اس دوسرے حکم کے اندر آ رہا ہے. یہ آیات ہیں 214 سے 218 تک، لیکن وقتی کمی کی وجہ سے میں یہاں 214 اور 215 کو چھوڑتے ہوئے صرف 3 آیات کا تیزی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، پہلے اذن قتال تھا، پھر حکم قتال آیا تھا، یہاں وجوب قتال آ رہا ہے، جنگ تم پر فرض کر دی گئی. یہ گویا کہ تدریج ارتقا ہو رہا ہے. اذن قتال جنگ کی اجازت ہے، حکم قتال قتال کرو. اور وجود فرضیت احتساب، یہ تم پر لازم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. دو آیتیں میں بعد میں آپ کو اس ناگواری کا جو ذکر قرآن مجید میں سورہ محمد میں بھی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نساء میں بھی آیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جنگ اب تم پر فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، جان لو غیر ممکن ہے کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو، درا حال کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور اسی طرح غیر ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو، درا حال کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیہ، اے نبی یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ محترم مہینے میں جنگ کیسی ہے، یعنی یہ جو ان کا مخالفانہ پروپیگنڈا تھا کہ واقعہ نخلہ جو ہے اس میں تو غربت کو مدہ لگ گیا، ماہ رجب کو، یہ تو حرام مہینوں میں سے تھا، مسلمانوں نے اقدام کیا، اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا. اس کا حوالہ یا سلونا کالشار حرام سے تاریخ تھی، یہ محترم مہینے میں اشہر حرم میں جنگ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. دیکھیے بڑا پیارا جواب آیا ہے اس میں، ان مسلمانوں کی طرف سے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے الزام ہٹا دیا، ان کی طرف سے وضاحت اللہ پیش فرما رہا ہے. قل قتال فیہ کبیر، چاہیے کہ واقعتاً اشہر حرم میں کسی محترم مہینے میں کسی حرام مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، بہت غلط حرکت ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ کفر بھی والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یہ جرم تو نظر آ گیا تمہیں کہ اشہر حرم کی حرمت کو مٹا لگ گیا، اور یہ تمہیں نظر نہیں آیا کہ تم نے اللہ کے راستے سے ہمارے ان بندوں کو روکا. سب عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا، تم ہمارے ان مومن بندوں کے در پہ رہے، تم نے انہیں یہاں سے حرم سے نکلنے پر مجبور کیا، مکے سے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا. سبن عن سبیل اللہ و کفر بھی، اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو نکال دینا. یہ قوم کے مہاجرین مکے کے رہنے والے تھے، یہ تو حرم کے رہنے والے، حرم ہی کے باشندے تھے، یہاں سے ان کو نکال دیا وہ نظر نہیں آیا. وإخراج أهله منه، حرم والوں کو اس سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، یہ چیزیں اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بڑی ہیں. یعنی سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے، یقیناً ایک غلط بات ہو گئی ہے، یقیناً ایک کوتاہی ہو گئی ہے، رجب کے مہینے میں ابلاغ ہو گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچو اس کے مقابلے میں تمہارا جو پلڑا ہے اس میں کیسے کیسے جرائم ہیں. وصد عن سبیل اللہ ہے، وکفر بھی، والمسجد الحرام ہے، وإخراج أهله منه اکبر عند اللہ، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے قتل سے بڑھ کر، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، فتنت وحد من القتل، یہاں اکبر من القتل کا ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور اے مسلمانوں یہ لوگ تو اپنا پورا زور لگاتے رہیں گے، تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو، ان کے لیے ممکن ہو، ان کو استطاعت حاصل ہو، تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر کے لوٹا کر واپس لے جائیں. ومن یرتد منکم عن دینہ، لیکن سن لو کان کھول کر، جو کوئی بھی تم میں سے واپس پھر گئے اپنے دین سے، جس نے بھی مسپائی اختیار کی، جس نے بھی ارتداد کا راستہ اختیار کیا، فیمت، اور پھر وہ مر گیا، وہ ہوا کافر، اسی حالت میں کہ وہ کفر میں تھا، فاولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. سب کا کیا کرایا، ساری قربانیاں، ساری محنتیں سب گئی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ پھر آگ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہی ہے وہ جو رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.